إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. برادران ملت، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات بے حد و حساب ہیں، جن کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بلا شک و شبہ اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہم کو توحید خالص بے آمیز توحید کی تعلیم دی. اس نعمت کی صحیح قدر آپ اس وقت سمجھ سکتے ہیں جب اس امر پر غور کریں کہ شرک اور توحید میں کتنا بڑا فرق ہے. شرک کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ انسان کو انسان سے پھاڑ پائے، پوری انسانی تاریخ میں اس امر کی کوئی شہادت نہیں مل سکتی کہ تمام مشرکین کسی ایک معبود پر یا چند معبودوں پر جمع ہوئے ہوں اور اس میں ان پر اتفاق ہوا. قبیلوں اور قبیلوں کے معبود الگ، مختلف زمانوں کے معبود الگ، کسی زمانے میں کوئی معبود پوجا جا رہا ہے اور کسی دوسرے زمانے میں اس معبود کا کوئی پوچھنے والا نہیں. اس طرح سے شرک انسان کو نہ صرف یہ کہ عقیدے کے اعتبار سے ایک دوسرے سے پھاڑتا ہے، بلکہ اس کے اندر چونکہ جمع کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، متحد کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے جو تفرقے اس کی بدولت برپا ہوتے ہیں وہ پھر رفتہ رفتہ قوموں اور قبیلوں کے، زبانوں کے، رنگوں کے، وطنوں کے اور مختلف قسم کے اختلافات انسانوں میں پیدا کرتا ہے. پھر وہ اختلافات باہم آپس میں بڑھ کر ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے کو ذلیل اور حقیر سمجھنے کے جذبات پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے کے حق مارنے کے جذبات پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ آخر کار اس کی بدولت دنیا میں خونریزیاں ہوتی ہیں، قتل و غارت برپا ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں. جتنی لڑائیاں انسانوں میں ہوئی ہیں ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا تعصب پایا جائے گا، کوئی نہ کوئی ایسا مفاد اور کوئی نہ کوئی ایسی غرض اور کوئی نہ کوئی ایسا مقصد پایا جائے گا جس کی جڑ میں اگر آپ تلاش کریں تو معلوم ہوگا کہ شرک کام کر رہا ہے، شرک اس کی بنیاد. اس کے برعکس توحید یعنی اللہ تعالی کی وحدت کو ماننا، حقیقت میں اس کی وحدت کو اس طرح ماننا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، کسی شرک کی آمیزش اس توحید کے ساتھ نہ ہونے پائے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جتنے لوگ اس عقیدے پر قائم ہوں گے وہ ایک امت بنیں گے، ان کے اندر وحدت پیدا ہوگی، وہ ایک دوسرے کے رفیق اور ایک دوسرے کے بھائی بنیں گے. تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک اللہ کی وحدانیت کے سوا کوئی دوسری چیز انسانوں کو جمع کرنے والی پائی جاتی ہو. اگر انسان جمع ہو سکتے ہیں تو صرف ایک معبود پر، جو حقیقی معبود ہے اسی پر جمع ہوتے ہیں، اسی کے ماننے پر ان کے اندر اتحاد پیدا ہو سکتا ہے، اور جب کبھی ان کے درمیان اختلاف برپا ہوگا، تفرقہ برپا ہوگا، آپس کی نفرتیں اور آپس کے تعصبات پیدا ہوں گے تو اس کی وجہ توحید کے ساتھ کسی نہ کسی شرک کی آمیزش ہوگی. توحید کے ساتھ کسی دوسری چیز کو جمع کرنے کا لازمی نتیجہ تفرقہ ہے، اختلاف ہے اور ایک دوسرے سے عداوت ہے، ایک دوسرے سے تعصبات ہے. تو آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ توحید خالص کے سوا توحید امت کی اور کوئی شکل نہیں ہے، توحید امت توحید خالص کے بغیر ممکن ہی نہیں. اب اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صرف توحید کا عقیدہ ہی نہیں دیا ہے بلکہ بہت سی ایسی چیزیں ہم پر لازم کی ہیں اور بہت سی ایسی چیزوں کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہمارے لیے فراہم کی ہیں جو اس وحدت میں مددگار بنتی ہیں، جن کی وجہ سے یہ وحدت تقویت پاتی ہے، جن کی وجہ سے مسلمان ایک دوسرے سے جڑتے اور ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں. سب سے پہلے مثال کے طور پر نماز کو ملاحظہ کیجیے. پانچ وقت کی نماز تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ دنیا کے کسی گوشے میں رہتے ہوں، یہی پانچ وقت کی نماز ان پر فرض ہے. یہی اذان ہے جو وہ دیتے ہیں اور جس سے وہ پہچانتے ہیں کہ فلاں جگہ ہمارے بھائی موجود ہیں. اگر کسی اجنبی سرزمین میں بھی جہاں مسلمان بہت کم ہوں، اذان کی آواز بلند ہوگی تو جو مسلمان بھی ہوگا اس کو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں فلاں جگہ اللہ واحد خواہ کی تعلیم کی عبادت ہونے والی ہے. پانچ وقت کی نماز تقریباً متفقہ اوقات کے ساتھ ہوتی ہے. نمازوں میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ سب ایک ہی قسم کی عبادت ہوتی ہے، ایک ہی سورہ فاتحہ، ایک ہی قرآن کی آیات، ایک ہی تسبیحات اور ایک ہی تکبیرات، ساری کی ساری چیزیں بالکل یکساں ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ سب ایک طرح سے نماز پڑھتے ہیں. تھوڑے بہت جزوی اختلافات کو چھوڑ دیجیے، لیکن مجموعی طور پر پانچ وقت کی نماز اور اس کی حیثیت اور اس کی شکل اور اس میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ سارا کا سارا مشترک ہے، متحد ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے روزے کو، یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ حکم دے دیتا کہ سال میں 30 روزے رکھ لو، چاہے کسی وقت رکھ لو، ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ روزے رکھ لیا کرے، یہ حکم دیا جا سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وحدت کو قائم کرنے کے لیے، وحدت امت کو قائم کرنے کے لیے ایک ہی زمانہ، ایک ہی مہینہ اس کام کے لیے مقرر کیا. ایک ہی رمضان ہے جو تمام دنیا میں مسلمانوں کے لیے روزہ رکھنے کا لیے. ایک ہی شکل ہے روزے کی، ایک ہی اس کے حدود ہیں، ایک ہی اس کی شرائط ہیں. تمام دنیا کے مسلمان ایک ہی مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اور ایک ہی طریقے سے روزہ رکھتے ہیں، ایک ہی طرح سے ان کا روزہ شروع ہوتا ہے اور ایک ہی طرح وہ ختم ہوتا ہے، اور یہ چیز ان کے اندر وحدت پیدا کرنے والی ہے. اب اس حج کو یہ دیکھیے، ایک تو وہ وحدت ہے کہ جو احساس کے ساتھ مختلف دنیا کے ملکوں میں مسلمانوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور ایک وہ وحدت ہے کہ جو لوگوں کو آ کر لوگوں کو جمع کرنے والی، ایک جگہ جمع کرنے والی. اب یہ حج ایسی ایک چیز ہے کہ 4000 برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کو شروع کیا تھا، اور 2000 برس پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے لازم فرمایا، فرض فرمایا. یہ وہ چیز ہے جو ہر سال دنیا کے مختلف حصوں پہ عام لوگوں کو کھینچ کر لاتی، سیاسی مدبرین کو نہیں کھینچ کر لاتی جیسے یو این او میں جمع ہوتے ہیں، قوموں کے لیڈروں کو جمع کر کے نہیں لاتی، ہر قوم کے عوام کو لے کر آتی ہے تاکہ وہ ایک ساتھ آ کر جمع ہوں. ان کے اندر بڑے بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں، ان کے اندر امیر بھی ہیں اور غریب بھی ہیں، ان کے اندر بادشاہ بھی ہیں اور رعیت بھی ہیں. تمام انسانوں کو دعوت دی گئی ہے حج کی، اور دنیا کے ہر گوشے سے وہ پھٹ پھٹ کر آتے ہیں، ایک ہی لباس میں آتے ہیں، ایک ہی خانہ کعبہ کا جا کر طواف کرتے ہیں، ایک ہی صفا اور مروہ کی سعی ہے جو سب کرتے ہیں، ایک ہی عرفات کا میدان ہے جہاں سب جمع ہوتے ہیں، ایک ہی منا ہے جہاں سب رمی جمار بھی کرتے ہیں، قربانیاں بھی کرتے ہیں، اور دو تین روز قیام بھی کرتے. اس طرح سے مسلمانوں کے اندر ہر سال تمام دنیا کے مسلمانوں کے اندر وحدت کا ایک قوی اور مضبوط ذریعہ پیدا کر دیا گیا ہے، ایک ایسا ذریعہ کہ جو ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے باہمی اتفاق کا اور مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا جذبہ پیدا. اسی خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ قرار دیا، تاکہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہو وہ اگر نماز پڑھے تو اسی خانہ کعبہ کی طرف پڑھے، خواہ وہ جنوب کا ہو، خواہ وہ شمال کا ہو، خواہ وہ مشرق کا ہو، خواہ مغرب کا ہو. اگر آپ نگاہ میں اپنے سامنے دنیا کا نقشہ لائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک خانہ کعبہ کی طرف تمام دنیا کے مسلمانوں کا رخ ہو رہا ہے، ہر طرف سے اس کا رخ ہو رہا ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ان کے دل وحدت پیدا کرنے والی، جو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے والی اور ان کے اندر یہ احساس پیدا کرنے والی ہے کہ تم ایک امت ہو، ایک خدا کے ماننے والے ہو، ایک رسول کی تعلیم پر تم کو جمع کیا گیا ہے، ایک خدا کی کتاب پر تم جمع کیے گئے ہو. یہ سارا احساس صرف اتنی سی بات سے کہ ایک خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا یہ پیدا ہوتا. پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیے یہی حج کا زمانہ ہے جس میں اللہ تعالی نے تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے عید الاضحیٰ مقرر کی. جس زمانے نے حاجی مکہ معظمہ سے نکل کر منا اور منا سے عرفات جاتے ہیں، اسی زمانے سے، اسی دن جس روز سے وہ عرفات کے لیے جاتے ہیں، اسی دن تکبیرات تشریق شروع ہو جاتی، یعنی 9 تاریخ سے تمام دنیا کے مسلمان ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد پڑھنا شروع کر دیتے. گویا اس کے معنی یہ ہے کہ اس روز 5 وقت کی نماز کے ساتھ مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں سے جو اس وقت عرفات میں ہیں ان لوگوں کے ساتھ مل کر یہاں ایک امت ہے، وہ وہاں جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر ہم شریک نہ ہوئے نہ ہو سکے، اللہ ہمیں پہنچائے اور وہاں ہمیں شریک کرے ان کا، لیکن جب ہم وہاں نہیں پہنچے ہیں تو کم از کم یہاں جہاں بھی ہم موجود ہیں یہاں ہم وہی اللہ تعالیٰ کی تکبیرات بلند کریں جن کو بلند کر عرفات کے لوگ کر رہے ہیں. پھر عید الاضحیٰ ٹھیک اسی دن ہوتی ہے جس دن کی یوم النحر وہاں ہوتا ہے. مزدلفہ سے حاجی آتے ہیں منا کی طرف اور یہاں آ کر رمی جمار کرتے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں. ٹھیک اسی وقت ہم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد قربانیاں کرتے ہیں. اس طرح سے ہم پھر ہمارے احساسات شامل ہو جاتے ہیں ان فجات کے ساتھ جو دنیا بھر سے جمع ہوئے ہیں. دنیا کے ہر گوشے میں جہاں بھی مسلمان ہے وہ وہاں اسی طرح سے عید الاضحیٰ پڑھ کر اور اسی طرح سے قربانیاں کر کے حج کے سے مشرف ہونے والوں کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اسی امت کا ایک فرد ہوں جس امت کے لاکھوں آدمی اس وقت حج کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ ایام تشریق جو ہیں، جب تک یہ ایام تشریق رہتے ہیں اس وقت تک 5 وقت کی نماز کے ساتھ ہر فرض کے بعد ہر مسلمان اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد پڑھتا رہتا ہے. شریعت میں یوم النحر اور اس کے بعد کا دوسرا دن، اس کے بعد کا تیسرا دن، اس کے بعد کا چوتھا دن، یہ ان کو ایام تشریق قرار دیا ہے. اگرچہ تیسرے دن حجاج کو اجازت ہے واپس آ جانے کی لیکن گنجائش چوتھے دن تک کی، اس وجہ سے ہم یہ تکبیرات چوتھے دن تک پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ چوتھے دن عصر کے وقت ہماری تکبیرات ختم ہوتی ہیں. گویا کہ ایک ایک لمحے اور ایک ایک موقع کے اوپر ہم نے اور اس حجاج میں جو وہاں جمع ہوئے ہیں ایک وحدت پیدا ہوتی ہے، ایک ایسی چیز پیدا ہوتی ہے جس سے ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں جمع ہوئے ہیں وہ اور ہم جو دنیا کے مختلف حصوں میں یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور یہ تکبیرات تشریق کہہ رہے ہیں، یہ ہم سب کے ساتھ مل کر ایک امت ہے. اب غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ہم کو توحید کا عقیدہ عطا فرمایا جو وحدت امت کا ضامن ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایسی چیزیں ہم پر لازم کی جو عقیدے کو اور اس عقیدے کے ساتھ ہمارے جذبات کو عملی طور پر ایک دوسرے سے وابستہ کرتے ہیں. ہمارے اندر عملی وحدت پیدا کرتے ہیں، صرف عقیدے کی وحدت کے اوپر اکتفا نہیں کی جاتی. اب اس کے بعد اس سے بڑی بدقسمتی یا شرمناک بدقسمتی کیا ہوگی کہ جس امت کی وحدت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انتظام کیا ہے، جس امت کے سپرد یہ کام کیا کہ وہ دنیا میں اسی توحید کو پھیلائے تاکہ انسانیت پاسداری کی ساری اس پر جمع ہو جائے اور وہ تمام اسباب ختم ہو جائے جن کی وجہ سے انسان انسان کو ملک سمجھتا ہے، اچھوت سمجھتا ہے، قابل نفرت سمجھتا ہے، اپنا دشمن سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑتا ہے، ایک دوسرے پر چڑھ ڈالتا ہے، وہ تمام چیزیں ختم ہوں اور انسانیت اس توحید کے اوپر جمع ہو. تو ہمیں نہ صرف یہ کہ اس توحید پر جمع کیا گیا بلکہ اس کے ساتھ اس توحید کو تقویت پہنچانے کے لیے عملی تدابیر اختیار کی گئی، اور ایسی تدابیر اختیار کی گئی جو مسلسل سال بھر، سال کے ہر روز جاری رہتی ہیں، سال کے ایک مہینے میں خاص طور پر جاری رہتی ہیں، اور سال میں ایک وقت لازماً تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے وہ جاری ہوتی ہیں. یہ تدابیر اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد یہ مشن کیا کہ ہم اسی توحید کے اوپر ساری انسانیت کو جمع کریں اور دنیا کے لیے رحمت اور امن اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا ذریعہ بنے اور جنگ اور آپس کی نفرت اور آپس کی تفریقوں کو روکنے کا ذریعہ بنے. لیکن بجائے اس کے کہ ہم انسانیت کے لیے اس رحمت کو وسیع کرنے کی کوشش کرتے، ہم آپس ہی میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، آپس ہی میں ایک دوسرے کے مخالف بن گئے، آپس ہی میں اس کوشش میں لگ گئے کہ میں تجھے کافر کہوں تو مجھے کافر کہے، آپس ہی میں اس فکر میں رہ گئے کہ ہر ایک کے متعلق جس سے آپ کو اختلاف ہے اس کو جہنم کے دروازے پر پہنچا کر چھوڑیں گے. کسی شخص کے صحیح العقیدہ ہونے پر خوش نہیں ہوتے بلکہ صبر کی کوشش کرتے کہ اس کو بدعقیدہ ثابت کریں تاکہ اس سے نفرت پیدا ہو اور اس کے ساتھ دشمنی رونما ہو. اس سے بڑی خدا کی لعنت کیا ہو سکتی ہے اور اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ جن کے لیے وحدت کا اتنا بڑا سامان کیا گیا تھا ان کے لیے تمام اختلافات کے دروازے کھول دیے گئے اور تمام وحدت کے اور اتحاد کے دروازے بند کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ نمازیں الگ ہو گئیں، یہاں تک کہ رشتے اور بیاہ اور آپس کی شادی کے تعلقات ختم ہو گئے، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے اتنی نفرت پیدا ہو گئی کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے مضافہ کرتے یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ہاتھ گندا ہو گیا، یہ سمجھتا ہے کہ میری مسجد میں اگر فلاں گروہ کا آدمی آ گیا اس نے نماز پڑھ لی تو وہ مسجد دھونے کے قابل ہے، صاف کرنے کے قابل ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ تم سب چیزیں اگر ان کے اوپر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی ساری بنیاد جس وجہ سے یہ تفریقے اور اختلافات مسلمانوں میں پیدا ہوئے اور یہ تعصبات پیدا ہوئے اور انہوں نے یہ آپس کی جنگ کا اور آپس کی دشمنی کی بنیاد فراہم کی، وہ سب کی جڑ میں ایک چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ توحید کے ساتھ کسی نہ کسی اور چیز کی آمیزش کی جاتی ہے. اگر کسی اور چیز کی آمیزش نہ کی جائے تو خالص توحید کا لازمی خاصہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں میں وحدت پیدا کرے، لیکن جب دوسری چیزوں کی آمیزش کی جائے گی تو لازماً ایک گروہ کسی چیز کی آمیزش کرے گا، دوسرا گروہ کسی اور چیز کی آمیزش کرے گا، تیسرا گروہ کسی اور چیز کو لا کر توحید کے ساتھ ملائے گا، اور جب وہ اس کو ملائے گا تو پھر اس کے لیے یہ لازم ہو جائے گا کہ جو اس آمیزش کو، اس اضافے کو جو میں نے توحید کے اوپر کیا ہے، جو اس کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. حالانکہ توحید کو ماننے والا مسلم آمیزش کو نہ ماننے والا کافر ہونے لگا. بعض ایسی چیزوں کی آمیزش کی گئی جن کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا، بعض ایسی چیزوں کی آمیزش کی گئی کہ جو حد سے مباحات کے درجے میں تھی مگر ان کو فرائض کے درجے میں اور رکن اسلام کے درجے میں لا کر شامل کر دیا. اس کی وجہ سے مسلمانوں نے ایک دوسرے کو گمراہ قرار دینا، مسلمانوں نے ایک دوسرے کو کافر اور فاسق اور فاجر قرار دینا شروع کر دیا. ان کے درمیان آپس میں تعصبات پیدا ہوتے چلے گئے اور وہ تعصبات اتنے مستحکم اور اتنے مضبوط ہوتے چلے گئے کہ بعض گروہ ایسے ہیں کہ جو خانہ کعبہ کے حج کے لیے جاتے ہیں اس مکان کے حج کے لیے جو تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک مرکز کی طرف متوجہ کرتا ہے، جو تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے وحدت کا ایک شعار ہے، وحدت کی ایک نشانی ہے، وہاں پہنچ کر بھی اپنے آمیزشوں سے باز نہیں آتے. وہاں پہنچ کر بھی بعض گروہ ایسے ہیں کہ جن کو حرم پاک میں نماز پڑھنے تک کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. یہاں سے سفر کر کے جاتے ہیں اور حرم پاک پہنچ کر وہاں جا کر بھی اپنے ان اختلافات کو یاد رکھتے ہیں. ان اختلافات کو ختم نہیں کرتے بلکہ ان اختلافات پر تعصب برتتے ہیں اور حرم میں تمام دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے کے بجائے الگ نماز پڑھتے ہیں. مدینہ طیبہ جاتے ہیں بجائے اس کے کہ وہاں جا کر توحید کا سبق حاصل کریں, وہاں جا کر اس ہستی پر درود و سلام بھیجیں جس ہستی کی بدولت ہم کو توحید کی نعمت نصیب ہوئی ہے, عین اس جگہ جا کر شرک کرتے ہیں. جس نے عبادت کے قابل ہم کو بنایا تھا, جس نے ہم کو خدائے واحد کی بندگی کے اوپر جمع کیا تھا, کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اسی کو خدائی بھی شریک قرار دیا جائے. بات ایسے بد نصیب بھی ہے کہ جو نماز پڑھتے پڑھتے مدینہ طیبہ کی مسجد میں, مسجد نبوی میں, یکایک اپنا رخ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی طرف کر دیتے ہیں. اور اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو تو جواب دیتے ہیں کہ یہ قبلوں کا قبلہ ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہاں سے ایمان تازہ کر کے آئیں, جو کچھ ایمان تھا وہ بھی کھو کر آتے ہیں. اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے. اور پھر جو لوگ ان چیزوں کو غلط قرار دیتے ہیں وہ ان کو ہی الٹا کافر و فاسق و فاجر قرار دیتے ہیں, الٹا انہیں کو گمراہ قرار دیتے ہیں. الٹا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دین سے پھرے ہوئے ہیں حالانکہ خود دین سے پھر گئے, اور مسلمانوں میں تفرقے اور اختلافات اور تعصبات اتنے بڑھا دیے ہیں کہ اب کسی جگہ بھی وہ جمع نہیں ہو سکتا, کسی بات پر بھی وہ متفق نہیں ہو سکتا. جہاں دوسرے ملکوں میں مسلمانوں میں ابھی یہ تفرقے نہیں پہنچے ہیں, وہاں پہنچ کر ان تفرقوں کو تازہ کرتے ہیں اور وہاں مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کا انتظام کرتے ہیں. یہاں تک کہ نوبت یہ پہنچتی ہے کہ غیر ملکوں کی غیر مسلم پولیس کو آ کر ان کے درمیان امن قائم کرنا پڑتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم یہ بتاتے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن سے بڑھ کر دنیا میں امن کا علم بردار کوئی نہیں تھا, جن سے بڑھ کر دنیا میں انسانوں کو جمع کرنے والا کوئی نہیں تھا. آج ہم ایسے تفرقے میں مبتلا ہیں کہ کافروں کو آ کر ہمیں ایک دوسرے کی کسر پھوڑنے سے روکنا پڑتا ہے اور ہماری مسجد پر کفر ڈالنا پڑتا ہے. یہ سوائے بدنصیبی کے اور کچھ نہیں, اور اس کا علاج سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ ایک مرتبہ یہ سوچیں کہ اب کبھی ہمیں مرنا ہے, خدا کے سامنے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ آمیزشیں جو تم نے میری توحید کے ساتھ کی اس کا کیا ثبوت تمہارے پاس تھا, اس کو کیا جواب دیں گے, کس چیز کو پیش کریں گے. اگر کسی بزرگ کا حوالہ دیں گے کہ پچھلے زمانے کے کسی بزرگ نے ہم کو یہ تعلیم دی, تو ہو سکتا ہے کہ وہ بزرگ وہی کھڑے ہو کر کہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, میں نے یہ تعلیم نہیں دی. جس طرح سے مشرکین کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ جن کی یہ بندگی کرتے ہیں قیامت کے روز وہ کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ ہم نے ان کو ہرگز اپنی عبادت کرنے کے لیے نہیں کہا تھا, ہم نے ان کو ہرگز یہ نہیں سکھایا تھا کہ ہم سے دعائیں مانگو, یہ دعائیں ہمارا نام لے لے کر مانگتے تھے, ہمیں وہ پہنچی بھی نہیں, ہمیں معلوم بھی نہیں کہ ہم سے کون دعائیں مانگتا ہے. قرآن مجید میں واضح طور پر یہ کہا گیا. تو یہ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے, کبھی خدا کے سامنے جانا ہے, وہاں جا کر جواب دہی کرنی ہے, وہاں یہ سوال کیا جانے والا ہے کہ یہ آمیزش ہے جو تم نے میری توحید کے ساتھ کی اور یہ اضافے جو تم نے میرے دین کے اندر کیے جن کو تم نے لازم قرار دیا, یہ چیزیں جو زیادہ سے زیادہ مباح کے درجے میں تھی تم نے ان کو فرض رکن اسلام قرار دیا اور نہ کرنے والے کو گمراہ قرار دیا, یہ چیزیں جو تم نے بڑھائی جن کے لیے کوئی ثبوت قرآن و سنت میں موجود نہیں تھا, ان کا تمہارے پاس کیا جواب ہے. تو وہاں قبل اس کے کہ وہاں اس بات کی نوبت آئے کہ یہ سوال کیا جائے اور یہ لوگ سر جھکا کر کھڑے ہو کر اپنی گناہ کا اعتراف کریں اور جہنم کا ایندھن بنے, اس سے بہتر یہ ہے کہ یہاں اس بات پر غور کر لیں کہ ہمیں اگر ہم سے سوال کیا گیا تو ہم کیا جواب دے کریں. ایسے ایسے سوالات چھوڑے جاتے ہیں اور ان کے اوپر مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑایا جاتا ہے اور مسجدیں الگ کی جاتی ہیں, نمازیں الگ کی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعصبات برتے جاتے ہیں. ان چیزوں کے متعلق آخرت میں سوال بھی نہیں ہونا ہے کہ اس بارے میں تم کوئی عقیدہ رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے. تو بجائے اس کے کہ ان چیزوں کی فکر کریں جن کے بارے میں خدا کے ہاں سوال کیا جانے والا ہے, فکر ان چیزوں کی کرتے ہیں جن کے بارے میں سوال تو نہیں کیا جائے گا کہ تم نے یہ عقیدہ رکھا تھا یا نہیں, البتہ یہ سوال رکھا جائے گا کہ یہ تم نے یہ عقیدہ ایجاد کہاں سے کیا, کس بنا پر تم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے پاڑا, کہاں سے تم اس کا ثبوت لا سکتے ہو. یہ حالت ہے جس کی طرف میں نے مختصر طور پر آپ کو اشارہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر آج جتنے اختلافات اور آپس کے تعصبات اور تفرقے پائے جاتے ہیں ان سب کی جڑ یہ ہے کہ اصل دین جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اصل توحید جس پر اللہ تعالیٰ کا یہ دین قائم کیا گیا ہے، اس کے اندر آمیزشیں کی گئی ہیں، اپنی طرف سے لوگوں نے اضافے کیے ہیں، اور جو چیزیں غیر اہم تھیں ان کو اہم بنایا ہے، اور جن چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی ان کو اہم ترین بنایا ہے، ان چیزوں کا نتیجہ ہے جس نے ہم کو، بجائے اس کے کہ ہم دنیا میں توحید کے پھیلانے والے ہوتے، بجائے اس کے کہ ہم دنیا میں انسانوں کی اصلاح کرنے والے ہوتے، ہم اس کے بجائے دنیا کو یہ تماشا دکھا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بس نامی نام کی امت ہے، ورنہ فی الحقیقت کوئی امت نہیں. مستشرقین بے تکلف یہ بات لکھتے ہیں کہ وحدت امت کا تصور بالکل غلط ہے، سرے سے کوئی امت موجود ہی نہیں، اور یہ سب اسی چیز کا نتیجہ ہے جو ہمارے اپنے اعمال کی بدولت پیدا ہوئی. اللہ تعالی ہم کو اس مصیبت سے نجات دلائے، ہمارے خیالات کی اصلاح فرمائے، ہم کو توحید خالص پر جمع کرے، ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی غلطیوں کو محسوس کریں اور اسی دنیا میں اپنی اصلاح کر لیں قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کرنی پڑے اور اس وقت ہم لاجوال ہو جائیں اور خدا کے عذاب کے اس کے غضب کے مستحق بنے. آخر دعوانا الحمدللہ.
وزٹ تذکیر ڈاٹ او آر جی.